الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورۃ الرحمن کا مطالعہ ہم نے شروع کیا ہے اور ذکر آ چکا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تذکرہ ہے اور بندوں کو اللہ کی نعمتوں پر، اس کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. گزشتہ آیات میں آسمان کی تخلیق کا ذکر تھا، اس کے بلند کیے جانے کا بیان تھا اور اس میں میزان کے رکھ دیے جانے کا ذکر تھا، اور اسی کے ذہن میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ بندوں سے بھی تقاضا ہے کہ وہ ترازو کو صحیح رکھیں، تول کا معاملہ ٹھیک رکھیں، اور اس میں یہ نقطہ بھی کہ اللہ نے عدل پر اس کائنات کو بنایا ہے تو بندوں سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ باہمی معاملات میں عدل کا رویہ اختیار کریں، اور نہ صرف یہ کہ انفرادی لین دین کے معاملات میں بلکہ اجتماعی معاملات زندگی میں بھی عدل کو اختیار کریں، وہ سیاسی سطح کا معاملہ ہو، معاشی سطح کا معاملہ ہو، معاشرتی سطح کا معاملہ ہو، ان سطحوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی بندوں سے عدل کا تقاضا فرماتا ہے، اور اس عدل کی بات کرنا، اس عدل کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہ پہلے انبیاء اور رسول کے ذمے تھا، آج ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. یہ وضاحت پچھلی نشست میں ہمارے سامنے آئی تھی. اب جو اگلی آیات ہیں ان میں زمین کا تذکرہ، اس کے بنائے جانے اور سجائے جانے اور اس میں مخلوق کے لیے اہتمام کیے جانے کا ذکر ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے میووں کا ذکر ہے، غلاف والی کھجوروں کا ذکر ہے، غلے کا ذکر ہے اور خوشبو والے پھولوں کا ذکر ہے، اور پھر وہ آیت کریم آتی ہے کہ فبئی آلائے ربکما تکذبان. آج کا مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 10 سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ارشاد فرمایا والارض وضعها للانام، اور اللہ تعالی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے. پہلی بات تو ہے کہ اب زمین کا ذکر آ رہا ہے، پہلے آسمان کا تذکرہ تھا، اب زمین کا ذکر آ رہا ہے، اور سادہ الفاظ میں اس کائنات کے بیان کے لیے جو الفاظ ہو سکتے ہیں وہ آسمان و زمین کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں، heavens and the earth جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں. بہرحال اس کائنات کی وسعتوں کا تو احاطہ بندوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، کچھ کچھ اندازہ ہوتا ہے خالق کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کے نتیجے میں. البتہ اہم بات کیا ہے، وضعها، اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، بچھایا ہے. یہ جو وضع کرنا، وضع کرنا اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی اسلوب کے اعتبار سے اس میں تیار کرنا، بنانا، سجانا، یہ سارے مفاہیم داخل ہیں. تو پہلے تو بتایا جا رہا ہے زمین خود بخود نہیں بنی، یہ کوئی بائی ایکسیڈنٹ وجود میں نہیں آ گئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اس کا خالق ہے اور اس نے زمین کو تیار کیا ہے، بنایا ہے، سجایا ہے، موضوع بنایا ہے مخلوق کے لیے. الانعام کا لفظ آیا ہے، انعام مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق تمام ہی جاندار اس میں شامل اور داخل ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ بعض فلسفیوں کا خیال ہے معاذ اللہ کہ وہ خالق ہے تو صحیح، اس نے مخلوق کو بنایا بھی ہے، لیکن وہ میکرو لیول کی باتوں کو جانتا ہے، مائکرو لیول کی باتوں کے بارے میں وہ بحث میں نہیں جاتا معاذ اللہ. یعنی بڑی بڑی باتیں، ہاں زمین اس نے بنا دی، مخلوق اس نے بنا دی، اب مخلوق کے اپنے مسائل کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی حاجات کیا ہیں، اس کی مشکلات کیا ہیں، یہ جو ذرا مائکرو لیول کی چیزیں ہیں، نچلے درجے کی ذرا باریک بینی والی باتیں ہیں، خالق اس بحث میں نہیں پڑتا. یہ تو بعض فلسفیوں کی گمراہی کا تصور ہے، ورنہ خالق کائنات تو یہ بیان فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا فرمایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے جی میں کوئی خیال بھی آتا ہے، کوئی وسوسہ بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہم تو اس کو بھی جانتے ہیں. تو خواہ میکرو لیول کی بات ہو، بڑے درجے کی باتیں، بڑی بڑی باتیں، یا مائکرو لیول کی باتیں ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں، انتہائی باریک بینی والی باتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی صفت اللطیف آتی ہے. اللطیف اللہ کا صفاتی نام ہے, اور اللطیف پہ مفہوم کیا ہے؟ انتہائی باریک بینی سے کسی بات کو جاننے والا, وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ علیم بذات الصدور, وہ تو بندوں کے سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. بہرحال تو اللہ تعالی نے زمین کو بنایا ہے, سجایا ہے, بچھایا ہے, تیار کیا ہے مخلوق کے لیے. تو ساری مخلوق کی جو بھی حاجات ہیں اس کی کفالت کی ذمہ داری رب نے لی ہے. جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورہ ہود کے آیت نمبر 6 میں 12ویں پارے کے آغاز میں, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین پر کوئی جاندار نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر نہ ہو. چٹان کو پھاڑ کر بھی دیکھیں تو کیڑے کے منہ میں غذا پہنچانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. باقی اس سے آگے جو سوچ سکتے وہ سوچ لیجئے, ہماری سوچ کی انتہا آ جائے گی. خالق کی خلاقی اور اس کی قدرت کے نظاروں کی انتہا, وہاں تک بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. تو فرمایا کہ والارض وضعها للانام, اور اللہ تعالی نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا. اب اس میں بہت کچھ ہے, زمین کے موومنٹ کو دیکھ لیجئے, یہاں کشش ثقل کو دیکھ لیجئے, آکسیجن کی مقدار کو دیکھ لیجئے, سورج کی روشنی کا میسر آنا دیکھ لیجئے. اس سورج چاند کے نظام کا ذکر پچھلی مرتبہ آ گیا. ایک بہت ہی مناسب ڈسٹینس پر, فاصلے پر زمین کا سورج سے رکھا جانا دیکھ لیجئے. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام جو بنایا, کس لیے؟ کہ اس خالق نے مخلوق کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ اس مخلوق کی کفالت اور اس کی حاجات کو پورا کرنا اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا. ہاں, مخلوق میں سے انسانوں کو اور جنات کو دونوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے, نیکی کا بھی بدی کا بھی. تو مخلوق میں سے کچھ لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کر کے حاکم بن بیٹھتے ہیں, ظالم حاکم بن بیٹھتے ہیں. حاکم ہونا کوئی مسئلہ نہیں, عادل حاکم ہو تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. حدیث مبارک ہے نا بخاری شریف کی کہ 7 قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے, مراد عرش کے سائے میں, قیامت کے دن جب کوئی سایہ اللہ کے عرش کے سائے کے سوا نہیں ہوگا. پہلا کون ہوگا؟ امام عادل, عدل کرنے والا حکمران. تو مطلق حکمرانی کوئی بری شے نہیں, لیکن عادل نہ ہو, ظالم ہو, اور پھر کچھ اشرافیہ کے لوگ ہوں, کچھ با اثر طبقات ہوں, وہ معاشرے کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں, اور بعض لوگوں کو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کریں, تو ایسے ظالموں کا ہاتھ روکنے اور کبھی توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ قتال کا بھی حکم دیتا ہے. ایسے ظالموں کا راستہ روکنے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی عدل کے نفاذ کا تقاضا بھی کرتا ہے. وہ بحث اپنی جگہ پر ہے, باقی مطلق اس اعتبار سے کہ وہ خالق, اس نے مخلوق کو بنایا, زمین کو بنایا, زمین کو تیار کیا, زمین کو سجایا, زمین کو موزوں بنایا, اس میں مخلوق کے لیے رزق کا اہتمام رکھا, اور اس مخلوق کے لیے زمین پر زندگی بسر کرنے کا سامان رکھا. ورنہ یہیں سے انسان آگے جاتا ہے, ناسا کی شٹل وغیرہ میں, اسپیس میں جانا پڑتا ہے بندے کو, یہ جاتے تحقیق کے لیے کتنے جتن کرنا پڑتے, کتنے جتن آکسیجن کے لیے اور غذا کے لیے اور دیگر امور کے لیے. لیکن اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے وہ موزوں معاملات رکھے, وہ فیزبل فیوریبل حالات رکھے کہ جہاں انسانی زندگی کا تسلسل اور بقا وہ ممکن ہے. آگے فرمایا کہ فیہا فاکہتن, اس میں میوے ہیں, والنخل ذات الاکمام, اور غلاف والی کھجورے ہیں. غلاف سے مراد وہ جو پیکنگ ہوتی کھجور کی, اور اکثر پھلوں پر ہوا کرتی, ذکر ابھی آئے گا مزید آگے. یہاں اللہ تعالی نے فاکہتن, میووں کا ذکر کیا ہے, اس سے مراد وہ پھل وغیرہ ہیں کہ جس کو بندہ غذا کے بعد, میل کے بعد, کھانے کے بعد ذرا اپنی تسکین کے لیے اور تھوڑا مزے لینے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. عام مراد تو پھل ہی ہیں اس سے, لیکن وہ کہ جو میل کے بعد, کھانے کے بعد, طعام کے بعد بندہ تھوڑا لذت کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے. پھر آگے فرمائے کہ والنخل ذات الاکمام, اور غلاف والی کھجوریں ہیں. بندہ غور کرے, اچھا یہاں کھجور کا ذکر آیا. ہم پاکستان والوں کو آم بڑے پسند, لوگ کہتے ہیں آم کا ذکر نہیں. وہ بھائی, اس آم پر بھی جو چھلکا ہے پیکنگ, وہ بھی اللہ نے بنائی, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب قرآن حکیم کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت جو معروف اشیاء موجود تھیں قرآن حکیم نے ان کا ذکر کیا ہے. لیکن جب ہم سورہ یاسین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ بھی پیدا فرمایا, اور اللہ مزید بھی اللہ پیدا فرمائے گا. تو اگر وہ کھجور سے واقف تھے اور ہم عام سے واقف ہیں, تو بنیادی بات ہے کہ ان دونوں میں مٹھاس پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اب باقی اور پھلوں کو بھی لے لیں, اور کل نہ جانے اب وہ کیڑی بھی تھوڑے عرصے پہلے ہی ہمیں پتہ چلا نا پھل ہے, اس سے پہلے تو ہم واقف نہیں تھے نا, تو کل نہ جانے اور کتنے پھل دنیا ڈسکور کرے گی, حاصل کرے گی, استعمال کرے گی, استفادہ کرے گی. اس سب کا خالق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. لیکن یہاں خاص بات کیا آ رہی ہے, والنخل ذات الاقمام, اور غلاف والی کھجوریں ہیں. اس کھجور کو بھی اللہ نے پیکنگ میں رکھا ہے. جتنے پھلوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ نے ان پھلوں کو ایک پیکنگ کے اندر رکھا ہے, اور اس پیکنگ کے اندر رہنا ان کی تر و تازگی کے لیے, اور ان کے اندر جو اجزاء اللہ نے رکھے, ان میں جو مٹھاس اللہ تعالی نے رکھی, ان میں جو اللہ نے فوائد بندوں کے لیے رکھے, ان سب کی حفاظت کے لیے بہت قیمتی ہے. ضمناً ایک بات ہے وہ آگے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالی جو عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیتا ہے, تو بندہ ذرا ان پھلوں پر بھی غور کر لے. جب تک ایک پھل اپنی کورنگ کے اندر ہے, اپنی پیکنگ کے اندر ہے, مثلاً سیب کی مثال لے لیں, وہ فریش بھی رہتا ہے, محفوظ بھی رہتا ہے. اس کا چھلکا ہٹا دیں اور تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا ہے جی. تو یہ کورنگ میں رہنا, یہ تر و تازگی کے لیے بھی, یہ پروٹیکشن کے لیے بھی, یہ حفاظت کے لیے بھی بڑا اہم ہے. اللہ تعالی ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو اللہ کی شریعت نے جو احکامات پردے کے عطا فرمائے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فتنے کا دور ہے, دجالی تہذیب کے اثرات بھی ہیں, اور دجال کا آخری حملہ کس بات پر ہے؟ عورت کی آزادی پر. گھر سے باہر نکالو اور بالکل آزاد کر کے معاشرے میں لا کے کھڑا کر دو. شریعت ایک بات بتاتی, ضرورت عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہے, نکلے, کوئی حرج کی بات نہیں. اس کو جو پردے کے حجاب کے احکامات عطا کیے گئے ان کا لحاظ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن دجالی تہذیب کے ہم نوا یا اس کے دل دادا کیا چاہتے ہیں؟ وہ عورت کو شو پیس بنا کر, اور اس کو جو ہے اس شمع محفل بنا کر, اور اپنی حوث کو پورا کرنے کی کوشش کرنا, اس کو نمایاں کر کے گاڑی کی بونٹ پر بٹھا کر اپنی پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا, اور نہ جانے کیا کچھ, یہ عورت کی تذلیل کا معاملہ ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک عورت کو پروٹیکشن عطا کرنا چاہتا ہے. اسی طرح ہر قیمتی شے کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ جیب میں سنبھال کے رکھتے ہیں. زیادہ قیمتی ہوتی ہے تو تجوری میں رکھتے ہیں. میں بھی کہیں سے آ رہا تھا, کچھ میرے پاس ایک امانت تھی, تو وہ میں گھر پر رکھ کر آیا ہوں. گاڑی میں باہر چھوڑوں گا تو کل بھی حیدرآباد سے واپس ہم آ رہے تھے, تو دیکھا کہ گاڑی کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا, پولیس والے کھڑے ہوئے, سمجھ میں آ گئی کہ کسی نے توڑ کر اندر سے کچھ نکالا ہوگا. تو ہم بھی ہر قیمتی شے کو پروٹیکشن میں رکھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہر عورت کو قیمتی قرار دیتا ہے, اس کو پروٹیکشن عطا کرنا چاہتا ہے. یہ ضمنی دکتا تھا. بہرحال بات یہ آئی, والنخل ذات الاقمام, اللہ اس زمین میں میوے ہیں اور غلاف والی کھجوریں ہیں. اور غلاف بھی کیسے کیسے ہیں, ایک کھجور کی پیکنگ ہے, ایک سیب کی پیکنگ ہے, ایک انناس کی پیکنگ ہے, ایک شہتوت کی پیکنگ ہے, یا یوں کہیے کہ کیلے کی پیکنگ کو دیکھیے, ناریل کی پیکنگ کو دیکھیے, اس کے نقش و نگار کو دیکھیے. یہ الٹا خود بخود چل رہا ہے, یہ سارا پرفیکشن جو ان چیزوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے جس کو کھاتے پیتے ہیں, اس کے اندر جو صناعی ہے, رنگینی ہے, گوناگو قسم کے انواع اقسام قسم کے پھل بندہ استعمال کر رہا ہے, ان پھلوں میں بھی بندہ غور کرنے کی کوشش کرے. پھر آدمی غور کرے, زمین مجموعی اعتبار سے ایک ہے, ہاں کہیں سمندر ہیں, کہیں دریا ہیں, کہیں صحرا ہے, کہیں میدانی علاقے ہیں, کہیں سطح مرتفع ہے, کہیں پہاڑی علاقے ہیں, اینڈ سو آن. لیکن زمین ایک ہے, اس پر برسنے والا بارش کا پانی وہ ایک ہے, اس پر آنے والی سورج کی روشنی وہ ایک ہے, اس پر چلنے والی ہوا وہ ایک ہے, اس کی شدت کم زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن ان سب یکسانیت والی چیزوں کے باوجود آپ اور میں اپنی کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, کس قدر رنگینی اپنے ان پھلوں کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں جو دکانوں پر, مارکیٹس کے اندر ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. یہ وہ سب کچھ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. وہ مثال پہلے کسی وقت آ چکی ہے, بار بار آ جائے گی, کہ شدید گرمی میں ہم گرمی کی شدت سے پریشان ہوتے ہیں, اور اس کی موسم میں جب ہم پھل کھا رہے ہوتے ہیں, اس آم میں مٹھاس اسی گرمی کی, سورج کی شدت سے پیدا کر رہا ہوتا ہے, اس کی تپش سے پیدا کر رہا ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آگے فرمایا کہ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ, اور غلہ بھوسے والا اللہ نے عطا فرمایا, اور ریحان ایک ترجمہ کیا گیا ہے خوشبو کے پھول, اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائے. یہ اجناس کی طرف, اناج کی طرف, غلے کی طرف اشارہ ہے. اس میں بھی کبھی کورنگ ہوتی ہے. دالوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے اور چیزوں کے اعتبار سے دیکھ لیجئے, وہ اناج ہم استعمال کرتے ہیں, وہ دانے کبھی جانور بھی استعمال کرتے ہیں, اور اناج کے ساتھ جو بھوسا ہوتا ہے وہ جانوروں کے چارے کے طور پر یا ان کے کھانے پینے ان کے کھانے کے طور پر ان کی غذا کے طور پر کام آ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ جانور تیار ہوتا ہے پھر اس کا گوشت ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اس کا دودھ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو اللہ تعالی نے خوراک کا پورا نظام رکھا, تم بھی اناج سے فائدہ اٹھاتے ہو, اس کے بھوسے کے حوالے سے تمہارے جانوروں کے لیے غذا کا اہتمام ہو جاتا ہے, پھر وہ جانور تمہاری غذا کا ذریعہ بنتے ہیں, تو ان کا دودھ تم استعمال کرتے ہو, ان کا گوشت تم استعمال کر رہے ہوتے ہو. اور ریحان اور خوشبو کے پھول اللہ نے عطا فرمائے. عام ایک ترجمہ ریحان کا یہی کیا گیا ہے, یہ درختوں کے اندر پھول اور ان پھولوں کے اندر حسن و جمال کا معاملہ اور اس کی خوشبو کا معاملہ. اور خوشبو کیسی کیسی, یعنی بعض مرتبہ اگر اوریجنل وہ خوشبو دستیاب ہو تو لاکھ روپے کی ہوتی. طائف کے بعد خاص گلاب کے بارے میں ایک صاحب نے بتایا, چھوٹی سی شیشی 900,000 روپے کی ملتی, زیادہ نہیں 900,000 روپے کی اگر وہ اوریجنل ہو تو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اب ان پھولوں کے اندر بندہ دیکھے کیا حسین اللہ نے ان کو بنایا, اور ان کے اندر جو نقش و نگار ہیں سبحان اللہ, یہ الرٹ اپ, یہ خود بخود ہو رہا ہے. کیا کوئی اس کے پیچھے ڈیزائن کرنے والا عطا کرنے والا نہیں ہے؟ یہ ہے جو اللہ سادہ انداز میں بندوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہاں جو خاص خاص فیلڈ کے لوگ ہوں گے اور اس فیلڈ میں جو سائنٹیفک ریسرچ کے نتیجے میں جو فیکٹس سامنے آئے ہیں, جو اس سطح پر غور و فکر کرے گا تو وہ اس انٹلیکچوئل لیول پر جھکنے پر مجبور ہوگا کہ یہ سب کچھ الٹ اپ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. اور ایک سادہ آدمی ہوگا 14 صدیوں پہلے والا بھی اور آج کا بھی ہوگا, جب یہ ساری صناعی اور اللہ تعالیٰ کی خلاقی اور اس قدرت کے کارخانے کی رنگینی کو وہ دیکھتا ہے تو بندہ عش عش کر اٹھتا ہے. اسی لیے آگے اللہ فرما رہا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت کریمہ پہلی مرتبہ آئی ہے, کل 31 مرتبہ یہ آیت کریمہ دہرائی گئی ہے سورۃ الرحمن میں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا معروف ترجمہ تو یہی ہے, پس تم اور تم سے ورا تم دونوں. یہ جو ہے نا ربکما, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. عربی میں ایک واحد ہوتا ہے پھر تسنیہ ہوتا ہے جس کو ڈول پلورل کہتے ہیں. اردو میں واحد اور جمع ہوتا ہے, عربی میں واحد ایک کے لیے, تسنیہ دو کے لیے, اور پھر دو سے زائد جمع کے لیے. یہاں تسنیہ آیا, ڈول پلورل آیا ہے, اور یہ خطاب انسان جنات دونوں سے ہے. آگے چل کر اس کی وضاحت بھی آئے گی کہ اس سورت کا خاص وصف کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں مخلوق سے اس سورہ مبارکہ میں بیک وقت خطاب بھی فرمایا, یہ ذکر پہلے آ چکا. اور یہ دونوں مخلوقات مکلف ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے لیے لاگو کیے گئے ہیں, اور یہ دونوں مخلوقات انسان و جنات کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دے بھی ہیں. اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا, اس کا عام ترجمہ ہے نعمتوں کا, جو اکثر ہم ترجمہ کرتے بھی ہیں. اعلیٰ کا ترجمہ قدرتوں سے بھی کیا گیا ہے, اور کبھی یہ لفظ اعلیٰ اس کا ترجمہ نعمتوں اور قدرتوں دونوں کا کرنا پڑے گا. زمین اللہ نے بنائی, اللہ کی قدرت کا نظارہ. اللہ زمین اللہ نے سجائی, اللہ کی قدرت کا نظارہ. زمین کو جو سجایا گیا اس سے جو ہم استفادہ کرتے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا اس سے جو فائدہ اٹھاتے, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو اعلیٰ کا ترجمہ قدرتوں کا بھی کیا گیا ہے, اعلیٰ کا ترجمہ نعمتوں کا بھی کیا گیا ہے. فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس پر وہ جملہ پھر یاد کر لیجئے جو اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا کہ تمہارے بھائی جنات نے, وہ جنات اسلام بھی آئے ہوں گے یقیناً, جب اس آیت کریمہ کو سنا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا, لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. تفاصیل پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ عربی متن بھی مل جائے گا انشاءاللہ. لا بشیئ من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد, اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کوئی شے نہیں کہ جس کی ہم تکذیب کرتے ہوں, جس کو ہم جھٹلاتے ہوں. فلک الحمد, پر تیرے لیے بس تیرے ہی لیے تمام شکر اور تعریف ہے. اب تکذیب کسے کہتے ہیں؟ تکذیب کا ایک سادہ ترجمہ ہے جھٹلانا. یہ جھٹلانا کئی اعتبارات سے ہو سکتا ہے, مختصراً تین یا چار پہلو. نمبر ایک وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو خالق کائنات کا سرے سے منکر ہو اور مانتا ہی نہ ہو, اور اس کا خیال یہ ہو کہ میں بھی بائی چانس پیدا ہو گیا, دنیا اور یہ کائنات بھی بائی چانس بن گئی, بائی ایکسیڈنٹ میں بھی آ گیا دنیا میں, بائی ایکسیڈنٹ دنیا بھی بن گئی. یہ وہ ہے جن کو دہیریا کہا جاتا ہے یا جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے, سرے سے خالق کائنات کے انکار کرنے والے, جھٹلانے والے, نہ ماننے والے. یہ ایک الگ بحث ہے اپنی جگہ پر, اور اس سطح پر دلائل کا پیش کیا جانا امت کے اسلاف اور امت کے علماء نے کام کیا اور آج بھی اس کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ خاص ایک میدان ہے. نمبر دو, ایک وہ ہے جو مانتا تو ہے کہ ہاں خالق ہے جس نے بنایا ہے زمین کو, وہ رب بھی ہے, ہماری پرورش بھی کرتا ہے, ہماری ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے, مگر اس کے ساتھ وہ کچھ اور لوگوں کو شریک کر دیتے ہیں. جیسے مشرکین کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بتوں کو, یا مشرکین مکہ کا معاملہ تھا کہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا, یہ فلاں دیوی ہے, یہ فلاں دیوتا ہے, یہ بھی کچھ دیتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے, خالق نے کچھ اختیارات تفویض کر دیے, یہ اولاد دینے والا, یہ رزق دینے والا, یہ مشکلات سے نکالنے والا. معاذ اللہ, یہ بھی تکذیب ہے کہ خالق کائنات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اور خالق کائنات کا شکر بجا لانے کی بجائے جس کو شریک کیا جا رہا اس کا شکر بجا لانے کی کوشش کرے, یا اس سے توقعات رکھے, یا سمجھے کہ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے, یہ فلاں فلاں شے دیے, فلاں میرا مسئلہ اس نے حل کرایا. یہ شرکیہ طرز عمل بھی تکذیب ہی کے ذیل میں آتا ہے. ایک شکل کیا ہوتی ہے, ایک شخص مانتا کہ نہیں خالق کائنات بھی ہے, اور وہ مانتا ہے کہ ہاں خالق کائنات نے سب کچھ مجھے عطا بھی فرمایا ہے, اور یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کا شکر بجا لانے کا تقاضا کیا ہے. اب اس شکر بجا لانے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس خالق کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی کو گزارا جائے, اس خالق کو تسلیم کیا جائے کہ وہ صرف خالق اور رازق ہی نہیں, وہ حاکم بھی ہے, اور اس نے احکامات بھی عطا فرمائے ہیں. ان احکامات کی پاسداری کرنا یہ خالق کے شکر کے بجا لانے کا تقاضا بھی ہے, اور اگر یہ نہ کیا جائے تو یہ بھی تکذیب کے ذیل میں آئے گا. کھاتے اس کا ہو, پیتے اس کا ہو دیا ہوا, پہنتے اس کا ہو دیا ہوا, زندگی گزارتے اس کے عطا کردہ وسائل کو استعمال کر کے, مگر اس کو حاکم نہیں مانتے ہو, اس کا حکم نہیں بجا لاتے ہو, اس کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتے ہو, اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو, بلکہ معصیت کا معاملہ کرتے ہو, ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہو, نافرمانی کا رویہ اختیار کرتے ہو, تو یہ بھی تکذیب کے ذیل میں آئے گا. اور ایک پہلو اسی کے ساتھ ملتا جلتا وہ کیا ہے, خالق وہ ہے, اس جسم کا مالک بھی وہ ہے, اور نعرے کیا لگے, میرا جسم میری مرضی, یہ بھی ناشکری کی بات ہے. نہیں, خالق وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, تو اس وجود میں جو صلاحیت اس نے دی یا اس کے خارج اور باہر جو وسائل اس نے عطا فرمائے, ان سب کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا ہے, اس کی ناشکری میں استعمال نہیں کرنا. یہ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیوی ہے, اس آنکھ کو وہاں نہ استعمال کرو جہاں رب نے منع فرما دیا ہے. یہ زبان اللہ کی عطا کردہ ہے, اس کی نعمت ہے, اس کی امانت ہے میرے پاس, یہ وہ نہ کہے جس سے رب ناراض ہو جائے. یہ کان اللہ کے عطا فرمایا عطا کردہ ہے, یہ کان وہاں استعمال نہ ہو جہاں رب نے منع فرما دیا. تو یہ پورا وجود اللہ کا عطا کردہ ہے, یہ وسائل اللہ کے عطا کردہ, یہ صلاحیتیں اللہ کی عطا کردی, نعمتیں اللہ کی عطا کردی ہیں, عطا کردہ ہیں, ان کو وہاں استعمال کروں جہاں رب راضی ہو جائے, وہاں استعمال نہ کروں جہاں رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ ہے تکذیب کے اعتبار سے سمجھنے کی بات. ایک سرے سے خالق کا منکر ہو جائے, ایک خالق کے ساتھ شریک کر کے کسی اور کا شکر بجا لانے کی کوشش کرے, ایک خالق کو خالق بھی مانے, راضی بھی مانے, لیکن حاکم نہ مانے, اور اس کے احکام کی پاسداری نہ کرے بلکہ نافرمانیاں کرے, اس کے احکامات کو توڑے. اور ایک ہے کہ خالق کی دیوی نعمتوں کو اور اس کے عطا کردہ وسائل کو اس خالق کی منشا اور مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے, یہ بھی تکذیب کے ذیل میں آئے گا. اور تکذیب کے برعکس مطلوع کیا رویہ ہے, وہ شکر کا رویہ ہے. اور شکر کے حوالے سے تین باتیں صرف یاد دہانی کے لیے, ایک شکر ہے بالقلب, ایک شکر ہے باللسان, ایک شکر ہے بالجوارح, دل سے شکر, زبان سے شکر, اور پورے وجود سے شکر. دل سے شکر کیا ہے, اعتراف کرنا, تسلیم کرنا, ماننا جو کچھ آج میرے پاس ہے یہ میرے رب کی عطا ہے, میرا کوئی کمال نہیں, یہ وجود ہو, یہ مال ہو, یہ اولاد ہو, یہ کمپنی, یہ بزنس, یہ پوزیشن, یہ کوالیفیکیشن وغیرہ وغیرہ, یہ میرا کوئی کمال نہیں, یہ میرے رب کی عطا ہے. ایک زبان سے شکر کیا ہے, حمد کے ترانے, اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ مسنون دعائیں اور اذکار، جو صبح و شام کے اذکار میں مسنون دعائیں بھی شامل ہیں کہ جن میں حمد کا ترانہ بار بار آتا ہے، کھانا کھا لیا تو اللہ کا شکر دعا ہے، لباس پہن لیا تو اللہ کا شکر دعا ہے، صبح بیدار ہو گئے تو اللہ کا شکر دعا ہے، مغرب ہو گئی غروب آفتاب کا معاملہ ہو گیا دعا ہے، طلوع آفتاب کا معاملہ ہو گیا دعا ہے، وغیرہ وغیرہ کئی مواقع زندگی میں دن بھر میں روزانہ آتے تو زبان سے شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کلمات شکرانے کے ادا کرنا، اور جیسے کہ عرض کیا کہ ایک بہترین طریقہ رسول اللہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے مسنون اذکار اور مسنون دعائیں ہیں. اور آخری ہے شکر بالجوارح، اس پورے وجود سے شکر، اور وہ وہی ہے جس کا اشارہ ہوا، یہ وجود اور اس میں رکھی گئی صلاحیتیں اللہ کی امانت ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری میں اختیار کرنا یہ شکر ہے، اور ان وسائل کو، ان نعمتوں کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی میں استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ناشکری ہے، یہ تکذیب کا معاملہ ہے. شکر اور ناشکری کے حوالے سے آخری بات، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتا مزید تمہیں عطا کروں گا. ہم سب مزید چاہتے ہیں، یہ طریقہ ہے، جو ملا اس پر تو نظر کرو، اتنے ناشکرے تو نہ بنو وہ دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے، ارے وہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے لاکھوں کروڑوں کے پاس نہیں ہے، تو جو ملا اس پہ شکر کرو. اللہ فرماتا لازیدنکم، مزید تمہیں عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور تکذیب و ناشکری کے رویے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.